الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإسم وباطنه، إن الذين يكسبون الإسم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 22 کے آخر میں چند بڑے بڑے گناہوں کی فہرست تحریر فرمائی ہے، جس میں تقریباً 26 گناہوں کا ذکر ہے. کئی منگلوں سے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں. آج بھی ان میں سے مزید چند گناہ بیان کیے جائیں گے اور ان کی قدر وضاحت کی جائے گی. ان کو سننے پڑھنے سے پہلے، اس آیت میں اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے وہ ہم ذہن نشین کر لیں. یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو. جو لوگ گناہ کریں گے ان قریب وہ اس کی سزا پائیں گے. تو گناہ انسان کے ظاہر سے بھی ہوتے ہیں، باطن سے بھی ہوتے ہیں. دونوں قسم کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو گناہ بیان فرمائے ہیں، ان میں زیادہ تر وہ گناہ ہیں جو انسان کے ظاہر سے ہوتے ہیں. اس لیے ان گناہوں سے بچنے کی نیت سے انہیں سننا چاہیے. اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو تو توبہ کر لینی چاہیے اور آئندہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان گناہوں میں گناہ نمبر 20 یہ ہے، بھوکوں اور ننگوں کی حیثیت کے موافق خدمت نہ کرنا. یہ بھی ایک گناہ ہے. اس دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں اس دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہر قسم کے انسان رہتے ہیں. بعض بہت مالدار ہیں, بعض درمیانے درجے کے مالدار ہیں, اور بعض ادنا درجے کے مالدار ہیں. اس طرح کے بہت سارے انسان ہیں. دوسری طرف ایسے بھی انسان اور مسلمان ہیں جو غریب ہیں, مسکین ہیں, محتاج ہیں, فقیر ہیں, ننگے ہیں اور بھوکے ہیں. پھر ان کے بھی مختلف درجے ہیں. کوئی معمولی طور پر ننگا بھوکا ہے, کوئی معمولی درجے میں فقیر اور محتاج ہے, بعض اس سے بھی زیادہ محتاج اور فقیر اور مسکین ہیں, اور بعض ایسے بھی ہیں جو حد سے زیادہ نادار, غریب, محتاج, مسکین ہیں اور دانے دانے کو بیچارے ترستے ہیں. تو یہ جو غریب اور مسکین محتاج لوگ ہیں ان کا مالداروں پر حق ہے کہ جن کو اللہ پاک نے اپنے فضل سے مال دیا ہے, خوشحالی دی ہے, مال و دولت عطا فرمائی ہے, وہ ان لوگوں کا خیال کریں اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ایسے مسلمانوں کی مدد کریں, ایسے انسانوں کی مدد کریں. حیثیت ہوتے ہوئے, استطاعت ہوتے ہوئے ان کی مدد نہ کرنا انسانیت کے بھی خلاف ہے, اخلاق کے بھی خلاف ہے, ہمارے دین کے بھی خلاف ہے. ہمارے دین میں بڑی اس بات کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو آدمی کسی غریب, محتاج, مسکین کی مدد کرے گا اس کو بڑا اجر و ثواب ملے گا. اس لیے ہمیں اپنے چاروں طرف نظر ڈالتے رہنا چاہیے, اور جب ہم ایسے لوگوں کو پائیں, دیکھیں, تو اس سے پہلے کہ وہ ہم سے مانگیں ہم خود ہی ان کا خیال کریں, ان کی سفید پوشی کا دھیان رکھیں, اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہم سے ہو سکے ان کی مدد کرتے رہنا چاہیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں وہ فقہ حنفی کے امام ہیں اور چاروں اماموں میں سب سے بڑے امام ہیں, اور ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان میں اکثر مسلمان انہیں کے مذہب پر عمل کرتے ہیں, یہ خود ان کا کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے جس کا انشاءاللہ ان کو بڑا اجر و ثواب ملے گا. دوسری طرف اللہ پاک نے ان کو مالدار بھی بنایا تھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کپڑے کا کاروبار تھا, اور دور دور تک ان کا کپڑا ان کے نمائندے سپلائی کیا کرتے تھے. حضرت کا یہ معمول تھا کہ بڑے بڑے علماء کو حضرت نے دینی مسائل پر غور و فکر کرنے کے لیے جمع کیا ہوا تھا, اور ان کی ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی, ان کو بڑی بڑی تنخواہیں اپنے پاس سے ادا کرتے تھے. دیگر علماء طلبہ کی بھی خدمت کرتے تھے، اور چونکہ آپ کوفے کے اندر رہتے تھے تو کوفے میں جتنے بھی غرباء فقراء مساکین تھے سب کے ناپ حضرت کے ہاں محفوظ تھے، اور جب رمضان شریف آتا تو جیسے عام مسلمان جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں وہ اپنے عید کی تیاری کے لیے عید کے کپڑے خریدتے ہیں، جوتے چپل خریدتے ہیں، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان غریبوں کا خیال کرتے تھے، اور ان سب کے لیے حضرت نئے نئے سوٹ سلوایا کرتے تھے، اور جب وہ سوٹ تیار ہو جاتے تو حضرت غریبوں کو بلا کر نہیں دیتے تھے، بلکہ ہر ایک کا جوڑا اسے گھر میں چاند رات کو بھجوا دیا کرتے تھے، اس طرح سے عید کے دن جب مالدار مسلمان صاحب حیثیت مسلمان اپنے اپنے نئے جوڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو کوفے کے غرباء فقراء مساکین بھی حضرت کے بھیجے ہوئے نئے نئے جوڑے پہن کر حضرت کو دعا دیتے ہوئے جاتے، تو وہ ایسے تھوڑی امام بنے، ان کے اور بھی کمالات بڑے عجیب و غریب ہیں، تو جب ہم ان کے امام ہیں تو ہمیں ان کی بھی اس کام میں بھی پیروی کرنی چاہیے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا اور اپنے دوسرے انسانوں کا خیال کرے، بھوکا ہو تو اس کو کھانے کو دے دے، پیاسا ہو تو اس کو پانی دے دے، ننگا ہو تو اسے کپڑے دے دے، اپنے سے جو ہو سکتا ہو وہ کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، اس کام کو اپنا معمول بنانا چاہیے، حیثیت ہوتے ہوئے قدرت ہوتے ہوئے کسی مسلمان کو اور کسی انسان کو بھوکا رہنے دینا اور اس کی تکلیف کا احساس نہ کرنا یہ گناہ کی بات ہے، حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک منظر ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالی دوزخ میں سے ان مسلمانوں کو نکالیں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے تھے، ان کو دوزخ سے اللہ تعالیٰ باہر نکال دیں گے، اور باہر نکلنے کے بعد ان کے پاس سے جنتی گزریں گے، تو ایک جہنمی ایک مسلمان کو دیکھ کر کہے گا ارے فلانے تم مجھے جانتے ہو؟ اس کو نہیں، میں تو نہیں جانتا، آپ کون ہیں بتائیے آپ کون ہیں؟ کہ میں وہ ہوں کہ دنیا میں فلاں دن فلاں وقت آپ کو وضو کے پانی کی ضرورت تھی تو میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا، بھائی تم ایسا کرو اس کے بدلے آج میری اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دو، اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ سے بری فرما دے اور دوبارہ مجھے دوزخ میں داخل نہ فرمائے، وہ جنت یہ سفارش کر دے گا اور اس کا کام بن جائے گا، تو وضو کا پانی دینا کیا مشکل کام ہے، یہ تو معمولی سی خدمت ہے، یہ بھی آخرت میں ذریعہ نجات بن سکتی ہے، ایسے دوسرا بھی ایک اور جہنمی ایک جنتی سے بات کرے گا کہ بھائی تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے پہچانا آپ نے میں کون ہوں؟ کہ نہیں نہیں، میں وہی ہوں جو فلاں دن فلاں وقت تم نے مجھے فلاں کام کے لیے کہا تھا تو وہ میں نے کر دیا تھا. بھائی ایسا کرو, تم اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کر دو, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, میری بخشش فرما دے اور دوزخ سے بری فرما دے. وہ اس کے لیے سفارش کر دے گا اور اس کی بخشش ہو جائے گی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کس کس طرح اپنے بندوں کو معاف فرمائیں گے اور دوزخ سے آزاد فرمائیں گے. لیکن ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی حاجت پوری کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے بھائی, یہ بہت بڑی نیکی ہے. اس لیے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق ایسے نیک کام کرتے رہنے چاہیے اور اپنے گرد و پیش میں نظر رکھنی چاہیے. یہ سب ہم جتنے بھی دنیا میں نا, سب کا امتحان ہو رہا ہے. مالداروں کا بھی امتحان ہو رہا ہے, غریبوں کا بھی امتحان ہو رہا ہے, اور امتحان ہو رہا ہے ایمان کا, کہ جو ہم اللہ پاک نے ہمیں اپنے فضل سے ایمان دیا ہے, کون ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے, کون نہیں کرتا. غریبوں کا یہ امتحان ہے کہ وہ صبر سے کام لیں, اور حالت اضطرار کے بغیر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں. کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہیں کریں. سفید پوشنا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگیں, محنت کریں, مزدوری کریں, جیسے بھی ہو اپنا گزارا کریں, لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. اس میں ان کا امتحان ہے. اگر وہ مانگیں گے اور حالت اضطرار نہیں ہے تو گنہگار ہوں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ تین چیزیں اپنی جگہ بالکل اٹل ہیں, اور حضور نے قسم کھا کر وہ باتیں بیان فرمائیں گے. اور قسم اس لیے کھائی کہ تاکہ سننے والوں کو یقین آ جائے کہ یہ جو باتیں حضور فرما رہے ہیں وہ بالکل ویسی ہی ہیں جیسے فرما رہے ہیں. ایک تو یہ فرمایا, جو آدمی صدقہ دیتا ہے تو اس سے مال میں کمی نہیں آتی, یہ بالکل اٹل ہے بات, یعنی اس میں برکت ہوتی ہے, اس میں پیسے کم نہیں ہوتے, بڑھتے ہیں. جو چاہے جب چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے, بس مال کا حلال ہونا اور نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے. صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی, یعنی بے برکت ہی نہیں ہوتی, صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. نمبر دو, جو آدمی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے اور مظلوم اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بات اٹل ہے کہ اس سے مظلوم کی عزت میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. جو اللہ کے واسطے صبر کر لے گا تو وہ ذلیل نہیں ہوگا. ظاہراً تو ظالم نے ظلم کر کے اس کو ذلیل کیا, لیکن حقیقت میں اس کی عزت میں اضافہ ہوگا. یہ اٹل بات ہے, بس حضور نے قسم کھا کے فرما دی. تیسری بات یہ فرمائی کہ جس نے بھی کسی کے سامنے اپنی حاجت کے لیے ہاتھ پھیلایا, اللہ تعالیٰ فقر و فائر کا دروازہ اس پہ کھول دیں گے. انہیں کوئی یہ سوچتا ہے کہ چلو بھائی یہ بڑا مالدار آدمی ہے, میں اس سے کچھ مانگ لوں, یہ بڑا رئیس آدمی ہے, اس سے میں کچھ مانگ لوں, یہ اس سے لوگوں سے مانگ مانگ کے وہ مالدار بننا چاہتا ہے, تو سوائے فقیر کچھ بھی نہ ہوگا. جتنا مانگے گا اتنا ہی فقیر, جتنا مانگے گا اتنا ہی غریب, جتنا مانگے گا اتنا ہی گداگر بنے گا. وہ قسم کھا کر حضور نے فرمایا, جو کسی کے سامنے دست سوال بڑھائے گا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فقر و فاقے کا دروازہ کھول دیں گے. تو غریبوں کا یہ امتحان ہے کہ وہ کسی دوسرے سے نہ مانگے, بس اللہ تعالیٰ سے مانگے, کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا موجب عزت ہے, موجب اجر ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو آدمی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، مانگتا کیوں نہیں ہے فقیر ہو کر کے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے داتا ہے کہ وہ تو جتنا مانگو اتنے خوش ہوتے ہیں، اور مخلوق ایسی بخیل ہے کہ جتنا مانگو اتنے غصہ دکھائیں اور ذلیل کریں، تو وہ مخلوق سے کیا مانگنا؟ بہرحال غربا کا مساکین کا اس میں امتحان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یا مخلوق سے مانگتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، مخلوق سے مانگیں گے تو اور زیادہ فقیر بنیں گے، اور زیادہ محتاج بنیں گے، اور زیادہ مسکین بنیں گے. ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی کسی سے مانگتا ہے اور مانگ مانگ کر اپنا کام چلاتا ہے تو وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے میں کہیں بھی گوشت کا نام و نشان نہ ہوگا، ہڈیاں ہڈیاں ہوں گی بس. اتنا خوفناک اور ڈراؤنا اس کا چہرہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنا چہرہ دوسرے کے سامنے کر کے بھیک مانگ کر اپنے کو ذلیل کر لیا. تو جو آدمی یہاں گناہ کرتا ہے قیامت میں اس گناہ کا اثر ظاہر ہوگا اصلی حالت میں. یہاں تو اللہ پاک نے پردہ رکھا ہوا ہے، یہاں اللہ پاک نے ہمارے گناہوں پر پردہ رکھا ہوا ہے. آدمی گناہ کرتا رہتا ہے اور آدمی پر اس گناہ کا حقیقی اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے ظاہر بھی فرما دیتے. اور روحانی طور پر تو گناہوں کی وجہ سے آدمی کی شکل و صورت بگڑتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے، جو اللہ والوں کو محسوس ہو جاتی ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدہ بھی کروا دیتے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حکایت ہے جب وہ غالباً دہلی کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھانے جاتے تو گھر سے باقاعدہ امامہ باندھ کے تشریف لے جاتے تھے، جیسے کہ سنت طریقہ آراستہ ہو کر نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے. لیکن جب وہ جامع مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہونے لگتے تو وہ امامہ کی لپیٹ کھینچ کر کے یوں کر لیا کرتے تھے، آنکھوں کے سامنے کر لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ان کے خادم نے اور شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ اچھا خاصا صافہ باندھ کر کے آپ تشریف لاتے ہیں اور دروازے پہ جا کر کے آپ اسے کھینچ کھانچ کے خراب کر دیتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ ایک دو مرتبہ تو حضرت نے ٹال دیا. جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ بھائی تم آئندہ جو میں دیکھ لینا کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں. تو اگلے جمعے کو وہ بھی ساتھ ہو گئی، اور جیسے حضرت دروازے پر گئے اور حضرت نے اپنا امامہ نیچے کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے یاد دلایا، حضرت آپ نے گزشتہ جمعے فرمایا تھا کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں، اگلے جمعے دیکھ لینا. فرمایا اچھا بھائی. اب حضرت نے اپنا امامہ سر سے اتار کر اس کے سر پہ رکھ دیا. اس نے دیکھا کہ جامع مسجد کے اندر تو عجیب و غریب منظر ہے، انسان تو اکا دکا کہیں بیٹھا ہوا ہے، کہیں کتے بیٹھے ہیں، کہیں بلی بیٹھی ہے، کہیں خنزیر بیٹھا ہے، کہیں بندر بیٹھے ہیں، کہیں لنگور بیٹھے ہیں، کہیں شیر چیتے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک دم ڈر کر اس نے جلدی سے امامہ اتارا کہ حضرت یہ کیا دکھا دیا آپ نے؟ ہمیں اسی لیے تو میں اپنا امامہ نیچے کر لیتا ہوں، یہ دراصل جتنے مسلمان بیٹھے ہیں ان کے گناہوں کے یہ اثرات ہیں جو اس شکل میں مجھے نظر آتے ہیں. میں نے بارہا دعا کی اللہ تعالیٰ اللہ ان بندوں کے ان گناہوں کے اثرات اور شکل بدلنے کو مجھ سے پردے میں کر لیجئے، مگر دعا قبول نہیں ہوتی ہے، جب بھی میں آتا ہوں مجھے یہ نظر آتے ہیں. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے انہیں دیکھ کر کے، تو میں امامے کی لپیٹ اپنے آیا کر لیتا ہوں تاکہ بس مجھے چلنے کے لیے بس راستہ نظر آئے، ان حضرات کی شکلیں صورتیں مجھے نظر نہ آئے. تو جو انسان گناہ کرتا ہے اس کا انسان کے باطن میں اس کا اثر ہوتا ہے. اور بعض مرتبہ پھر آدمی کے جو گناہ زیادہ ہوتا ہے اسی کی سی شکل اس کے اندر باطن میں ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظاہر میں بھی دکھا دیتے ہیں. جیسے بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور ہفتے کے دن ان کو مچھلی کا شکار حرام کر دیا گیا تھا, انہوں نے شروع کر دیا. تو اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا کونوں کے ردن خاصی ہیں, تم ذلیل بندر بن جاؤ. تو ایسی نافرمانی کرنے والے سارے کے سارے بندر بن گئے تھے, اور تین دن کے بعد پھر ان سب کا انتقال ہو گیا. اس لیے گناہ بہت خطرناک چیز ہے. تو گناہوں کی وجہ سے انسان کا باطن بھی بعض دفعہ خراب ہو جاتا ہے, اور باطنی شکل انسان کی بدل جاتی ہے. اس لیے گناہوں کو بہت ہی برا سمجھنا چاہیے, اور بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو میں یاد کر رہا تھا کہ غریب بھی امتحان میں ہے. اگر کوئی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو قیامت میں اس کا چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچے کی شکل میں آئے گا. اس لیے غریبوں کا امتحان یہ کہ وہ کسی سے نہ مانگے. امیروں کا یہ امتحان ہے کہ ان کو اللہ پاک نے مال اس لیے دین دیا کہ وہ صرف خود ہی کھائیں, خود ہی پیئیں, خود ہی اپنے واسطے جوڑیں, دوسروں کا خیال نہ کریں. اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور ان کے مال میں حق ہے مانگنے والوں کو بھی اور نہ مانگنے والوں کا بھی. معاشرے میں دونوں طرح کے لوگ ہیں, بعض مانگتے بھی ہیں, اور حالت اضطراب میں بقدر ضرورت مانگنا جائز بھی ہے. تو مانگنے والے کو تو لوگ دیتے ہیں, کچھ نہ مانگنے والے بھی ہوتے ہیں. تو مالداروں کو چاہیے کہ انہیں خیال کریں. زکوٰۃ تو فرض ہے, وہ تو دینی چاہیے, لیکن نفل صدقات کا بھی دروازہ بہت وسیع ہے. اہل ثروت کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں, اپنے پڑوس میں, اپنے محلے میں, اپنی برادری میں, اپنے خاندان میں ایسے لوگوں پر نظر رکھیں, اور خاموشی سے چپکے چپکے ان کے پاس کچھ نہ کچھ بھیجتے رہیں تاکہ ان کی بھی بیچاروں کی تکلیف دور ہو, اور ان کی بھی تنگ دستی کا کچھ مداوع ہو, اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں, مال حلال سے کریں, اور کرتے رہیں تو کرنے والے کے مال میں برکت انشاءاللہ تعالیٰ, اور ان کا بھلا ہو جائے گا, اس کا ثواب الگ, اور صدقہ دینے کا ثواب الگ. تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے اندر. لہذا حضرت فرما رہے ہیں کہ بھوکوں اور ننگوں کی حیثیت کے موافق خدمت نہ کرنا یہ بھی گناہ کی بات ہے جس سے بچنا چاہیے. نمبر 21, کسی سے کسی دنیاوی غرض سے قطع تعلق رکھنا, کسی سے کسی دنیاوی غرض سے قطع تعلق رکھنا. انسان چونکہ مل جل کر رہتا ہے, تو مل جل کر رہنے کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا رہتا ہے, نا اتفاقی بھی ہو جاتی ہے, قطع تعلقی بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ قطع تعلقی اور ناراضگی اکثر تو دنیا کی وجہ سے ہوتی ہے, اور کبھی کبھی کہیں کہیں دین کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, جس کی مختلف صورتیں اور مختلف اس کی شکلیں ہیں. کسی نے کسی کو کوئی گالی بک دی, لڑائی ہو گئی اور قطع تعلقی ہو گئی. کسی نے کسی کی بے عزتی کر دی, قطع تعلقی ہو گئی. کسی نے کسی کے پیسے کھا لیے, قطع تعلقی ہو گئی. کسی نے کسی سے رشتہ مانگا, اس نے انکار کر دیا, کسی پہ قطع تعلقی ہو جاتی ہے. طلاق ہونے پر تو ہو ہی جاتی ہے, حالانکہ ہونے نہیں چاہیے, لیکن کہیں تک جیسے نکاح میں دو خاندان جڑ جاتے ہیں, عام طور پر طلاق کی صورت میں دونوں خاندان ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں اور قطع تعلقی میں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو رہن سہن میں اس قسم کی باتیں اکثر ہوتی رہتی ہیں, اور پھر آپس کے تعلقات ٹوٹتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی ہو جاتی ہے. یہ ہے دنیا کی وجہ سے قطع تعلق ہی. اگر کسی دنیاوی وجہ سے قطع تعلق ہو جائے تو بس 3 دن تک قطع تعلق رکھنے کی گنجائش ہے, 3 دن کے بعد پھر قطع تعلق ختم کر دینی چاہیے. اور اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے, اور صاف کر کے پھر کم از کم مسلمان کے جو حقوق ہیں وہ بحال کر لینے چاہیے, دوستی کریں یا نہ کریں. دوستی کرنا, گہرا تعلق رکھنا یہ الگ چیز ہے. لڑائی کے بعد, جھگڑے کے بعد اگر دل نہیں ملتا ہے تو بے شک نہ ملے, لیکن حقوق مسلم بحال ہو جانے چاہیے. حقوق مسلم یہ ہے, مثلا جب ملاقات ہو تو سلام کریں, جو سلام کرے تو دوسرا جواب دے, دوسرا سلام کرے تو یہ جواب دے. اگر ان میں سے کسی ایک کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو دوسرا یرحمک اللہ کہہ دے. اگر بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار کرسی کرے, انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرے. یہ ہیں چند حقوق, اور بھی ہیں, یہ مثالیں میں نے دی ہیں حقوق مسلم کی. اگر کسی سے قطع تعلق ہو جائے دنیاوی اعتبار سے 3 دن کے بعد پھر اپنا تعلق مسلمان والا بحال کر لینا چاہیے. اور دوسرا نہ کرے تو کم از کم ایک تو جس کو بھی توفیق ہو وہ تو کرے, اب وہ تو دونوں کرنا چاہیے, دونوں کو حکم ہے دین کا کہ جن دو آدمیوں کے درمیان نااتفاقی ہے اور قطع تعلق ہی ہے, دونوں ہی اپنا دل صاف کر لیں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور سلام دعا شروع کر دیں. باقی پہلا جیسا گہرا تعلق رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ہے, وہ بعض دفعہ مناسب ہوتا ہے, بعض دفعہ نامناسب ہوتا ہے, وہ ضروری نہیں ہے. تو ایک تو ہوتی ہے آپس میں قطع تعلق ہی دنیا کی وجہ سے, اور کبھی کبھی ہوتی ہے دین کی وجہ سے. جیسے کسی کو کہا کہ بھئی تم فلاں گناہ چھوڑ دو یا فلاں نیک کام کیا کرو, اس نے الٹا ہی جواب دے دیا اور ناراضگی والا جواب دیا, جس پر پہلا شخص جو ہے وہ اس سے قطع تعلق ہی کر لیا اس نے. تو یہ 3 دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, یہ 3 دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اور ایسی قطع تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ غزوہ تبوک میں حضور نے صاف صاف اعلان کر دیا تھا کہ بھئی تبوک میں جا کر کے دشمن سے لڑنے کے لیے جانا ہے, لمبا سفر ہے, فلاں راستہ ہوگا, سب تیاری کر لیں. تو جو حضرات جا سکتے تھے انہوں نے تیاری کر لی. ان میں سے 3 شخص ایسے تھے کہ باوجود جا سکنے کے پھر بھی نہیں گئے, سستی کی وجہ سے بس وہ پیچھے رہ گئے. جب حضور اس غزوے سے واپس آئے تو پھر آپ نے ان سے قطع تعلق کا اعلان فرما دیا, اور مسلمانوں سے ان سے ملنا جلنا بند کر دیا. 50 دن تک ان سے تعلق منقطع رہا. وہ مسجد میں آتے تھے, نماز پڑھ کے جاتے تھے, لیکن حضور ان سے نہیں ملتے تھے, مسلمان ان سے نہیں ملتے تھے. 50 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قرآن شریف میں نازل فرمائی, تب جا کر کے ان کے ساتھ تعلق بحال ہوا. تو چونکہ دین کی وجہ سے ان سے قطع تعلق ہوا تھا تو وہ 3 دن ہی 50 دن تک تھا. اور بھی کئی مثالیں احادیث کے اندر موجود ہیں. تو دین کی وجہ سے اگر کسی سے قطع تعلق ہی ہو تو وہ 3 دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن دین کی وجہ سے قطع تعلق عام طور پر بہت کم ہوتی ہے. زیادہ تر تو ہم دنیا دار ہیں, دنیا کی وجہ سے ہمارے تعلقات ختم ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بعض بھائی بھائی ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیتے ہیں, بہن بھائی قطع تعلق کر لیتے ہیں, خونی رشتے ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق کر لیتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے, قطع تعلق سے بچنا چاہیے, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. گناہ نمبر 22, کسی جاندار کی تصویر کشی کرنا. کسی جاندار کی تصویر کھینچنا، فوٹو بنانا، یہ گناہ بھی ایسا ہے کہ آج کل بے انتہا پھیلا ہوا ہے اور ساری دنیا میں یہ گناہ پھیلا ہوا اور قدیم زمانے سے ہے یہ. پہلے زمانے میں بھی تصویر کشی عام تھی، اس زمانے میں تو اپنے عروج پر ہے، کیونکہ اب تو تصویر بنانے کے ایسے نئے نئے آلات آ گئے ہیں کہ تصویر بنانا کوئی مسئلہ ہی نہ رہا، کوئی مشکل کام ہی نہ رہا. تو یاد رکھنا چاہیے کہ بے جان چیزوں کی تصویر بنانا بلا شبہ جائز ہے، بے جان چیزوں کی تصویر بنانا بلا شبہ جائز ہے، جیسے چاند کی تصویر، سورج کی تصویر، سمندروں کی تصویر، پہاڑوں کی تصاویر، آبشاروں کی تصویریں، خوبصورت مناظر، قدرتی مناظر، بادلوں کے خوبصورت مناظر، کہ بے جان چیزیں کہلاتی ہیں. ساری عمارتیں بھی اس کے اندر آ گئیں، باغات بھی اس میں آ گئے، آبشاریں نہریں اس کے اندر آ گئیں، دریا سمندر اس کے اندر آ گئے، چاند سورج اس کے اندر آ گئے، ستارے آ گئے. تو بے جان چیزوں کی تصویر بنانا چاہیے، لیکن جانداروں کی تصویر بنانا، جیسے انسانوں کی تصویریں بنانا، جانوروں کی تصویریں بنانا، چاہے قلم سے بنانا، چاہے تصویر بنا کر کے پریس کے ذریعے چھاپنا، یا کیمرے کے ذریعے تصویر لے کر کے اس کا پرنٹ لینا، یہ سب جانداروں کی تصاویر کہلاتی ہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اس کے بارے میں سخت سخت وعیدیں احادیث میں آئی ہیں. ایک حدیث میں کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون او کما قال، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر کشی کرنے والوں کو ہوگا. جو فوٹوگرافری کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ وعید ہے، جو جانداروں کی تصویر بناتے ہیں اور ان کی دکانیں تصویروں سے بھری ہوتی ہیں، بڑے بڑے فوٹو ان کے لگے ہوتے ہیں جو انہوں نے کھینچے ہوتے ہیں، یہ سب اس وعید کے اندر داخل ہیں. اس کا تو پیشہ بھی ناجائز ہے اور اس کی تو آمدنی بھی حلال نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب مصوروں کو ہوگا، تصویر کشی کرنے والوں کو ہوگا. دراصل یہ اللہ تعالی کی صفت تخلیق کی نقل ہے یہ، اس لیے بعض حدیثوں میں یہ وعید آئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم نے جیسے میں نے انسان کی شکل، صورت، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ پیر بنائے ہیں، تم نے بھی اس کی نقل اتاری ہے، تو جیسے میں نے اس میں روح ڈالی ہے تم بھی اس میں روح ڈالو. اور وہ روح ڈال نہیں سکیں گے، اس لیے کہ روح ڈالنا تو اللہ کی قدرت میں ہے، کسی انسان کی قدرت میں نہیں ہے. لہذا جب وہ روح نہیں ڈال سکیں گے تو پھر اس کو سخت عذاب ہوگا. اس لیے اپنے گھر جا کر کے بھائی اپنے گھروں کا جائزہ لے لو کہ اگر کسی نے اپنے باپ دادا کی یا اپنے پسند کے لیڈروں کی اپنے گھر میں یا دکان میں یا آفس میں تصویریں لگا رکھی ہیں، چاہے وہ قائد اعظم کی تصویر ہو، چاہے وہ کسی اور سرکاری عہدے دار کی تصویر ہو، تو یہ سب تصویریں ہٹا دینی چاہیے اور اپنے گھر کو تصاویر سے بالکل پاک کر لینا چاہیے. البتہ جو تصویر بند ہو اور بند کر کے رکھی ہوئی ہو اس کے رکھنے کی گنجائش ہے. اگر کسی نے اپنی تصویر کھینچ کے بند کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ آویزہ نہیں ہے اور نمایاں نہیں ہے، تو بند کر کے رکھنے میں گنجائش ہے، رکھنے کی گنجائش ہے. ویسے جو تصویریں عام طور پر گھروں میں اور آفسوں میں اور دکانوں میں لگی ہوتی ہیں، وہ سب موجب عذاب، موجب وبال ہیں، اپنی دکانوں کو بھی صاف پاک کر لینا چاہیے، اپنے گھروں کو بھی پاک صاف کر لینا چاہیے، اپنے آفسوں کو بھی پاک صاف کر لینا چاہیے. کسی کے سنگ کوئی جاندار کی تصویر ہرگز وہاں پر آویزہ نہیں ہونی چاہیے. حدیث میں آتا ہے جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر نمایاں جگہ پر لگی ہوئی ہوگی اس کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر شیطان ہی آئے گا اور اس کے آنے سے گھر میں نحوست ہوگی، طرح طرح کی پریشانیاں تکالیف آئیں گی. تو آج کل جیسے بدنگاہی کا گناہ عام ہے، غیبت کا گناہ عام ہے، تصویر کشی کا گناہ بہت ہی عام ہے. یہاں تک کہ مکے اور مدینے میں بھی لوگ باز نہیں آتے، طواف کر رہے ہیں اور تصویر کھینچ رہے ہیں. یہاں تک کہ معاذ اللہ حضور کے روزے پر بھی کھڑے ہو کر کے وہ تصویر کھینچ رہے ہوتے ہیں. جہاں حضور آرام فرما ہے، جہاں پر تو آدمی کو دل اور دماغ سب آپ کے تابے داری کرتا ہوا لے کے جانا چاہیے، وہاں حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کے تصویر کھینچ رہے ہوتے ہیں تاکہ جا کر بتائیں کہ میں دیکھو حضور کے روزے پر کھڑے ہو کر میں نے سلام پیش کیا ہے. بس اس یادگار کے لیے حضور کے روزے کے سامنے ہی گناہ کبیرا ہوتا ہے. تو مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ کے سامنے، مسجد الحرام میں یہ گناہ عام ہو رہا ہے. اور جتنی وہاں پر زیارتیں ہیں، زیارتوں کو جاتے ہیں تو وہاں پہ اپنی تصویر بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں، کھنچوا رہے ہوتے ہیں. تو یہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا. دیکھ لو اب ہماری مصنوعات جو ہیں وہ بھی تصویروں سے بھری ہوئی ہیں، ہمارے اخبارات بھی تصاویر سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے رسائل بھی تصاویر سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارا سارا کاروبار کیا کہتے ہیں تصاویر کے اوپر چل رہا ہے. کہیں عورتوں کی تصویر، کہیں مردوں کی تصویر، اس لیے پورا شہر دیکھو تصاویر سے بھرا ہوا. تو پھر تو لعنت ہی برسے گی، پھر رحمت کہاں سے آئے گی بھائی. اس لیے اپنے گھروں کو بھی پاک کریں، اپنے آفسوں کو بھی اس تصویر کے گناہ سے پاک کریں، اپنی دکانوں کو بھی پاک کریں. اگر مصنوعات رکھنی ہے تو تصویر والا حصہ چھپا کے رکھیں، تصویر والا حصہ چھپا کے رکھیں، وہ اسے نمایاں نہ ہونے دیں. باقی جو چیزیں بغیر تصویر کی ہیں وہ رکھیں. ایسی چیزیں بیچنا جائز ہے جس کے اندر تصویر تابع ہو، اصل چیز کوئی اور ہو اور وہ جائز ہو، تو اس کو بیچنا خریدنا جائز ہے، لیکن تصویر کو نمایاں کر کے رکھنا گناہ ہے. تو تصویر کشی کے گناہ سے بے حد بچنا ضروری ہے. بس علماء کرام نے جہاں مجبوراً اجازت دی ہے، جیسے شناخت کی غرض سے آدمی کو تصویر کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے شناختی کارڈ میں ضرورت پڑتی ہے، پاسپورٹ کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اور کہیں نوکری اختیار کرنی ہے تو درخواست دینے کے لیے تصویر لگانی پڑتی ہے، امتحان دینے کے لیے بھی تصویر لگانی پڑتی ہے، یہاں تک گنجائش ہے تو یہاں تک کھنچوانے کی بھی گنجائش ہے. لیکن کھنچوا کر کے پھر ان کو بند کر کے رکھیں، بلا ضرورت نہ کھینچے نہ کھنچوائے. تو یہ گناہ بھی آج کل بھائی بہت زیادہ عام ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اور سب مسلمانوں کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 23، زمین پر ناحق موروثی ہونے کا دعویٰ کرنا. بعض لوگ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تو مجھے وراثت میں ملی، جبکہ وراثت میں وہ نہیں ملی ہوتی. ایک تو جھوٹا دعویٰ، دوسرا غصب. غصب کرنا بھی حرام، جھوٹا دعویٰ بھی حرام. ایسی دوسری کی زمین پر ناحق قبضہ کر لینا یہ بھی بہت کثرت سے گناہ پایا جاتا ہے. کچھ دنوں پہلے قبضہ گروپ مشہور ہو گیا تھا، بہت سا کام یہ تھا کہ پلاٹ پہ قبضہ کرنا، مکان پہ قبضہ کرنا، دکان پہ قبضہ کرنا، پھر اس کو ہڑپ کر جانا، اور اس کے مقابلے میں بیچارے دوسرے مسلمان جن کی وہ زمین ہوتی تھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, ان سے لڑ نہیں سکتے تھے, تو بیچارے بے دخل ہو جاتے تھے. تو یہ ناحق کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا بڑے عذاب کی چیز ہے, بڑے وبال کی چیز ہے, اللہ بچائے, حرام ہے اور ناجائز ہے. حدیث میں اس کے وہ بڑی سخت سخت وعیدیں آئی ہیں. ایک حدیث میں کوئی اگر ایک بالش زمین بھی کسی کی ناحق لے لے گا تو قیامت میں اس کا عذاب یہ ہوگا کہ اس ایک بالش زمین کو ساتوں زمین سے نکال کر اس کا ہار بنائے اسے گلے میں ڈال دیا جائے گا کہ اچھا لگ, اسے کیا حال ہوگا. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس سے کہا جائے گا تو اتنی ساتوں زمین میں سے اتنی مٹی نکال, اب وہ کیسے نکالے گا, کیسے کھودے گا, جس پر اسے عذاب شدید ہوگا. تو ایک بالش زمین, ایک انچ زمین نہ کسی کے لینا اتنا بڑا وبال ہے. تو جو بیسوں گز زمین کسی کی ہڑپ کر چکے اور اس پر ناحق قبضہ کر لیا اور حق نہیں دیتے تو کتنے عذاب کی بات ہے. وراثت تقسیم نہ کرنے میں یہ گناہ بھی بہت ہوتا ہے. آج کل ہمارے زمانے میں وراثت تقسیم کرنے کا ماحول نہیں ہے اور معمول نہیں ہے, رواج نہیں ہے. جو بیچارے تقسیم کرتے ہیں وہ تو بہت ہی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. اکثر و بیشتر یہ کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو لڑکے جو ہیں بس وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, جسے قبضے میں جو کچھ آ گیا بس وہ لے کے بیٹھ گیا. عورتوں کو وراثت دیتے نہیں ہیں, بچوں کو وراثت دیتے نہیں ہیں, نابالغوں کو وراثت دیتے نہیں ہیں. یہ سب غصب ہے اور یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور اپنی آخرت برباد کرنا ہے. اس لیے چاہیے کہ بھئی باپ کا انتقال ہو جائے تو بلا تاخیر وراثت تقسیم کریں, ماں کا انتقال ہو جائے بلا تاخیر وراثت تقسیم کریں, اور کریں باقاعدہ فتویٰ لے کر اس کے مطابق. جب فتوے کے مطابق کریں گے تو پھر سب وارثوں کو حق ملے گا, بیٹوں کو بھی ملے گا, بیٹیوں کو بھی ملے گا, شوہر کو بھی ملے گا, بیوی کو بھی ملے گا, یتیموں کو بھی ملے گا, بالغوں کو بھی ملے گا, نابالغوں کو بھی ملے گا. یہ تو وراثت کا مسئلہ تو اتنا اہم ہے کہ آپ دیکھو سارا قرآن شریف پڑھ لو, سارا قرآن شریف پڑھ لو, کہیں بھی آپ کو فجر کی دو رکعتیں نہیں ملیں گی, ظہر کے چار فرض آپ کو قرآن شریف میں نہیں ملیں گے, عصر کے چار فرض قرآن شریف میں آپ کو نہیں ملیں گے, مغرب کی تین رکعتیں آپ کو قرآن شریف میں کہیں نہیں ملیں گی, عشاء کے چار فرض آپ کو کہیں نہیں ملیں گے قرآن شریف میں, وتر کا بھی کہیں آپ کو ذکر نہیں ملے گا. حالانکہ پانچ نمازیں فرض ہیں, بس نماز پڑھنے کا حکم قرآن شریف میں ہے, لیکن کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں یہ قرآن شریف میں نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں بیان فرمایا. اور وراثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پورا ایک رکو نازل فرمایا اور چار مردوں کے اور آٹھ عورتوں کے حصے خود مقرر فرمائے ہیں. چار مردوں کے, آٹھ عورتوں کے, زیادہ عورتوں کے, کم مردوں کے, خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان کے حصے مقرر فرما دیے ہیں کہ ان کو اتنا ملے گا, 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 اور قرآن شریف میں جو کچھ آ جاتا تو فرض ہی ہوتا ہے. اسی لیے پھر علماء کرام نے اس کی تشریح پر بڑی پیاری پیاری کتابیں لکھی ہیں جس کے اندر وراثت تقسیم کرنے اور کس وارث کو کتنا حق ملتا ہے اس کی وضاحت فرما دی ہے. اور جب کوئی فتویٰ لیتا ہے تو فتوے کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی اس مرنے والے کے ان وارثوں میں اس کی وراثت اس طرح تقسیم ہوگی. لہذا جب کسی کے باپ کا, کسی کے ماں کا, کسی کے شوہر کا, کسی کی بیوی کا, کسی کے بھائی کا انتقال ہو تو اس کے وارثوں کی تفصیل لکھ کر کے فتویٰ لینا چاہیے, فتویٰ لے کر کے وراثت تقسیم کر دینی چاہیے, ضروری ہے یہ. اور اگر نہیں تقسیم کرے گا تو پھر یہ یاد رکھو یہ ناحق کھانا ہے اور یہ کھانا حرام ہے اور ناجائز ہے. خاص طور سے جب یتیم بچے ہوتے ہیں اس وقت تو بہت ہی زیادہ خیال کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن شریف میں یتیم کا مال ناحق کھانے کی بڑی سخت وعید ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما, جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں, انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. لہذا جو زمین موروثی نہ ہو, اس کے اوپر ناحق موروثی کا دعویٰ کر کے قبضہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، حرام اور ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آئندہ بھی سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن گناہوں کا بیان ہوا ہے اپنی رحمت سے ہمیں ان کے گناہ ہونے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور پھر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں سب مسلمانوں کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں سب مسلمانوں کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں مکمل اور دائمی امن و امان قائم فرما. یا اللہ اس ملک کو دہشت گردی سے پاک فرما. یا اللہ دہشت گردی سے اس کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء حق و مدارس دینیا کی حفاظت فرما، علماء حق و مدارس دینیا کی حفاظت فرما. یا اللہ جو جو احباب جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو وہ ساری بھلائیاں عطا فرما. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی یا اللہ ہم سب کو ان سے اپنی پناہ عطا فرما، ان سب سے ہم کو اپنی پناہ عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ ہم کو ہمارے اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کی عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.